Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. آج شب برات ہے, اس میں جو چیزیں کرنے کی ہیں وہ اور جو جس سے بچنا چاہیے وہ اس کا صبح ایک حق نے مجھے زبادہ کا بیان سنایا, مختصر ہے مگر بہت مفید, اس کو ہی اس وقت سنا رہا ہوں تاکہ جو خرافات ہیں اس کی شب برات میں جو خرافات ہوتی ہیں ان سے بچا جائے. جو کرنے کے کام ہیں وہ تو مستحب ہیں, کوئی فرض اور واجب بھی نہیں کیا شریعت نے, لیکن ان خرافات سے بچنا تو یہ تو خرافات جو ہیں یہ تو سب حرام ہیں, ان سے بچنا تو انتہائی ضروری ہے. اور اچھے اچھے اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں, کم سے کم حلوہ پکانے کو تو بہت ہی ضروری سمجھتے ہیں حالانکہ اس کی کوئی اثر نہیں ہے. حضرت نے فرمایا کسی پوچھا کہ ایک حلوہ کیوں کھاتی ہو, اس میں کہنے وہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دانت توڑ دیے تھے جب خبر سنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دانت شہید ہو گئے, تو حضرت والا نے فرمایا کہ وہ جنگ احد شوال میں ہوئی ہے اور آپ دانت حلوہ کھا رہے ہیں ایڈوانس میں شعبان دو مہینے پہلے, اسی کے بارے میں اس کا بیان ہے.
اب ایک ترجمہ ہے کہ شب برات میں کیا کرنا چاہیے, آپ تیرا ہے شب برات میں تھوڑا اب ایک ترجمہ ہے کہ شب برات میں کیا کرنا چاہیے آپ تیرا ہے شب برات میں تھوڑا سا جاگ لو, آدھا گھنٹہ بھی کافی ہے, اور روز کے مقابلے میں آدھا گھنٹہ چند رکعت تلاوت کر لو, چند رکعت پڑھ لو نفلیں, اور کچھ تلاوت کر لو, کچھ اللہ اللہ کر لو, کچھ توبہ اللہ کر لو, استغفار کر لو, کچھ اپنے مردوں کو بخش دو. قبرستان جانا پوری زندگی میں ایک دفعہ ثابت ہے حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے, لیکن اس زمانے میں قبرستان میں خواتین بے پردہ جاتی ہیں, چراغا ہوتے ہیں, روشنیاں ہوتی ہیں, لہذا نظر کے حرام پھیر کا اندیشہ ہے. جب اندیشہ پھیر حرام ہو تو مستحب ترک کرنا واجب ہے, مت جاؤ قبرستان, اپنے گھروں سے پڑھ کے بخش دو, اور کچھ تھوڑا سا اتنی عبادت کر لو جو توفیق ہو جائے, رات بھر جاگنا بھی ضروری نہیں, اور یہ بھی مستحب ہے کوئی واجب نہیں. اور دوسرے دن روزہ رکھنا, 15 کی رات کو تھوڑا سا عبادت کرنا, امت کے لیے دعا مانگنا, اپنے مردوں کے لیے دعا مانگنا, مغفرت کے لیے ثواب پہنچانا, اور دوسرے دن روزہ رکھنا مستحب ہے. زبردستی اپنے کو زیادہ تکلیف نہ دو, شوگر کے مریض ہیں یا ہارٹ کے مریض ہیں تو تکلیف زیادہ نہ اٹھاؤ, آسانی ہو سکے تو رکھ لو ورنہ ضروری نہیں. یہ تو اس کے احکام ہو گئے. اور ممنوعات کیا ہے, مکروہات اور محرمات. فتاخہ جو ہے یہ ایجاد شیطانی ہے, شیطان نہیں چاہتا کہ رحمت کے فرشتے آئیں. بارود فتاخے میں بارود ہے اور ہارٹ کے مریضوں کو سخت تکلیف ہوتی ہے. آج اخبار میں آ چکا ہے, کمشنر نے تمام ڈی سی کو اطلاع کر دی ہے کہ پٹاخے بازی سے شہر کے لوگوں کو بچایا جائے, لیکن ہم کہتے ہیں اللہ کے خوف سے پٹاخے کا پیسہ ہی نہ دو اپنے بچوں کو, اپنے بچوں کو منع کرو کہ اس سے دل کے مریضوں کو تکلیف ہوتی ہے, ہاتھ کمزور ہوتا ہے, دھیان سے ہوتا ہے تو دل ان کا ہل جاتا ہے, اور اذیت پہنچانا حرام ہے. جو لوگ پٹاخے کے لیے پیسہ دیتے ہیں حرام پہ رہیں گے, اور فضا گندی ہو جاتی ہے, گندھک. رحمت کے فرشتے کیسے آئیں؟ تو شیطان نے دو کام کیا, یہ عبادت کی رات میں دو کام کرو تاکہ یہ لوگ عبادت نہ کر سکیں. نمبر ایک, ایک پٹاخے کی شور غل سے عبادت میں کیا جی لگے گا, اور رحمت کے فرشتے نہ آئے تاکہ ان کا کچھ قبول ہی نہ ہو, اور ہر طرف بدبو پھیل جائے گندگی. نمبر دو, شیطان نے کیا ایجاد کیا کہ حلوہ ٹھسوایا کئی قسم کا, سوجی کا, چنے کا, میدے کا.
اس کے آگے اصل بات نے فرمایا تھا کہ خارج میں تو پٹاخے چھڑوائے کہ جس سے بدبو ہو جائے, فضاؤں میں فرشتے بدبو کی جگہ نہیں آتے, فرشتے نہ آئے, اور دوسری چیز حلوہ ٹھسوایا تو دوسرے کے باطن سے پٹاخے خارج ہونے لگے اور مزید بدبو پھیل گئی, دونوں بدبو میں پھیل کے اور اتنا کھا لیا کی عبادت کی ہمت نہیں رہی, تھوڑا بہت پڑھتے بس اپنا سو گئے اور فرشتوں کی برکتوں سے محروم ہو گئے, عبادت سے محروم ہو گئے. تو اس میں یہی بس خاص ہے, یہ جو سب سے زیادہ بات اہم ہے وہ یہی ہے کہ اس میں شب برات کے حلوے میں اور یہ پٹاخے یہ سب بالکل حرام ہیں, بالکل ناجائز ہے, شریعت کا اس میں کوئی شریعت سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں, یہ ایجاد ہے, شیطانی ایجاد ہے, جو بہت بڑی بدعت ہے. پھر سے سنا دے ایک دفعہ.
ایک ترجمہ میں ہے کہ شب برات میں کیا کرنا چاہیے, آپ تیرا ہے شب برات میں تھوڑا سا جاگ لو, آدھا گھنٹہ بھی کافی ہے, اور روز کے مقابلے میں آدھا گھنٹہ چندرکات پڑھ لو نفلیں, اور کچھ تلاوت کر لو, کچھ اللہ اللہ کر لو, کچھ توبہ قلعہ کر لو, استغفار کر لو, کچھ اپنے مردوں کو بخش دو. قبرستان جانا پوری زندگی میں ایک دفعہ ثابت ہے حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے, لیکن اس زمانے میں قبرستان میں خواتین بے پردہ جاتی ہیں, چراغا ہوتے ہیں, روشنیاں ہوتی ہیں, لہذا نظر کے حرام پھیر کا اندیشہ ہے. جب اندیشہ پھیر حرام ہو تو مستحب ترک کرنا واجب ہے, مت جاؤ قبرستان, اپنے گھروں سے پڑھ کے بخش دو, اور کچھ تھوڑا سا اتنی عبادت کر لو جو توفیق ہو جائے, رات بھر جاگنا بھی ضروری نہیں, اور یہ بھی مستحب ہے, کوئی واجب نہیں. اور دوسرے دن روزہ رکھنا, 15 کی رات کو تھوڑا سا عبادت کرنا, امت کے لیے دعا مانگنا, اپنے مردوں کے لیے دعا مانگنا, مغفرت کے لیے ثواب پہنچانا, اور دوسرے دن روزہ رکھنا مستحب ہے. زبردستی اپنے کو زیادہ تکلیف نہ دو, شوگر کے مریض ہیں یا ہارٹ کے مریض ہیں تو تکلیف زیادہ نہ اٹھاؤ.
اس میں غلطی یہ بھی ہو رہی ہے کہ محرم الحرام میں جو ہے دو روزے مستحب کیے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ اس لیے کہ یہودی بھی دو روز ایک روزہ رکھتے تھے 10 محرم کا, تو آپ نے فرمایا خالف الیہود, یہود کی مخالفت کرو اور ایک کی بجائے دو روزے رکھو تاکہ اسے مشابہت نہ رہے, 9-10 کا یا 10-11 کا. اب لوگ یہ سمجھنے لگے کہ وہ تو محرم کا حکم تھا, وہ بھی مستحب ہے, کوئی ضروری نہیں ہے, ثواب ہے اس میں. تب وہ بہت سے لوگ یہ سمجھنے لگے کہ شعبان میں بھی دو روزے رکھیں, ایک 14 کا رکھ رہے ہیں, دوسرے 15 کا رکھیں گے, بعض لوگ 3 روزے رکھ رہے ہیں, 14-15 اور 16, تو یہ بھی زیادتی ہے. ایک روزہ مستحب ہے, کوئی رکھ لے ثواب ہے, نہ رکھے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے. کسی کی صحت اچھی ہو رکھ لے, بیمار ہو تو اس کو نہ رکھے تو کوئی, اور اگر صحت مند بھی نہیں رکھے تو کوئی گناہ کی بات ہی نہیں ہے, کیونکہ واجب ہی نہیں. اس لیے اور دو رکھنا ہے تو ایک نئی چیز ایجاد ہو جائے گی, ایک حکم کو دوسرے سے نہیں ملانا چاہیے. محرم کا حکم ہے وہ بھی خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی مخالفت کی وجہ سے دو روزے آپ نے مقرر فرما دیے، لیکن شعبان کے لیے تو یہ دو روزے نہیں ہیں، اس لیے اگر رکھنا بھی ہے تو ایک روزہ رکھے 15 شعبان کا.
مدینے میں بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر آ جائیے، یہ کمرہ کھلوا دیجیے، یہ کمرہ کھول لیجیے، اندر پنکھا وغیرہ چلا لیں.
صاحب صاحب تو ہم سنانے نہیں، سننے کے لیے آتے ہیں. اسد الدین کے بھائی نے کہا یہ تو ان کی محبتیں سنا دیتی ہیں. کہاں سے پڑھنا ہے؟ اکرام شیخ کا استدلال نص قطعی سے. حکیم الامت فرماتے ہیں کہ جب کوئی اللہ کے لیے شیخ کی عزت کرتا ہے تو یہ توقع روح پر عمل ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے صحابہ رسول، تم لوگ میرے نبی کی عزت و توقیر کرو. حکیم الامت بیان القرآن کے حاشیے میں لکھتے ہیں کہ یہی آیت دلیل ہے شیخ کی عزت اور توقیر کی. اگر کوئی شخص شیخ کی توقیر نہیں کرتا، خالی محبت کرتا ہے، تو اس کا اس آیت پر عمل نہیں ہے اور وہ کامل نہیں ہو سکتا. اس لیے حکیم الامت کا مشورہ ہے کہ ہمیشہ شیخ کی محبت کو عظمت کے ساتھ جمع کرو. اس لیے حکیم الامت کا مشورہ ہے کہ ہمیشہ شیخ کی محبت کو عظمت کے ساتھ جمع کرو. خالی محبت سے کام نہیں چلے گا، ورنہ خالی تحبوہ نازل ہوتا کہ اے لوگوں میرے نبی سے محبت کرو، لیکن توقع روح نازل فرمایا کہ میرے نبی کی عزت کرو، یعنی محبت پر عظمت غالب رہے. اس لیے محبت اور عظمت شیخ کے حقوق میں سے ہے کہ شیخ کی محبت کو عظمت کے ساتھ کرو، ساتھ جمع کرو، کیونکہ یہ اللہ کا راہبر ہے. حضرت نے اس کی مثال یہ دی تھی کہ جیسے محبت اور عظمت میں کیا فرق ہے، کہ جیسے ماں سے تو بچہ جو ہے کچھ بھی اما چما بھی کہہ دیتا ہے، کچھ کہہ دیتا ہے، اما یہ کر دو وہ کر دو، کچھ بھی زیادہ بھی محبت زیادہ ہوتی غلبے میں وہ کچھ بھی کہہ دیتا ہے، لیکن باپ کے سامنے ابا چبا نہیں کہہ سکتا. ابا چبا کہہ لے گا تو بھائی چبا لے گا. تو اس کی محبت کو، شیخ کی محبت کو عظمت کے ساتھ جمع کرو. خالی محبت سے کام نہیں چلے گا ورنہ خالی تحبو نازل ہوتا کہ میرے نبی سے محبت کرو، لیکن توقروہ نازل فرمایا کہ میرے نبی کی عزت کرو، یعنی محبت پر عظمت غالب رہے. اس لیے محبت اور عظمت شیخ کے حقوق میں سے ہے. شیخ کی محبت کو عظمت کے ساتھ جمع کرو، کیونکہ یہ اللہ کی راہ کا رہبر ہے. جب منزل قیمتی ہے تو رہبر بھی قیمتی ہے اور راستہ بھی قیمتی ہے. اللہ قیمتی ہے یا نہیں، تو کیا ان کی منزل قیمتی نہیں ہوگی؟ اور اس منزل تک لے جانے والا راہبر قیمتی نہیں ہوگا؟ اس راستے کا ایک ایک کانٹا بھی قیمتی ہوگا اور ایک ایک پھول بھی قیمتی ہوگا. عناصر پر عشق اتنا غالب ہونا چاہیے کہ عناصر کے تقاضے باقی نہ رہیں، یعنی سستی، نیند وغیرہ کا غلبہ باقی نہ رہے. یہ سب شیطانی اثرات ہیں. عشق میں اتنا جلا بھنا رہنا چاہیے کہ شیخ کے سامنے اللہ کی محبت کے مضامین کے لیے شگفتہ، شاداں، فرحاں اور خندہ رہے اور رگ رگ میں بجلیاں دوڑ رہی ہوں. اب میں اپنے شیخ کا کروڑ کروڑ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ شیخ نے رات کے ایک بجے تک جگایا. 12 بجے جلسہ ختم ہوا، 1 بجے تک میں نے حضرت کے پاؤں دبائے اور پھر 3 بجے اٹھ گئے. اور اختر کی جوانی کی نیند تھی، مگر حضرت نے ہم کو ہر وقت مستعد پایا. تو میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں. ولا فخر یا ربی، لیکن اس سے کسی کی تنقیص مراد نہیں ہے. جیسے میر صاحب کی سستی معذوریت کے درجے میں ہے، میر صاحب میرے پاس سے 5 سال کے لیے غائب ہو گئے تھے کیونکہ بیمار ہو گئے تھے. یہ جتنا کام کر رہے تھے اور میرا جتنا ساتھ دے رہے ہیں اس پر شکر ادا کرتا ہوں کہ یا اللہ آپ نے انہیں دوبارہ عطا فرما دیا. میں تو ان سے بالکل محروم ہو گیا تھا. ان کے لیے میں ملتزم پر اور بیت اللہ میں بہت رویا. حضرت والے کی دعاؤں کی برکت ہے کہ مجھے صحت ہو گئی، ورنہ ڈاکٹروں نے تو بالکل جواب دے دیا تھا. لیکن اس کے باوجود میرا دل یہ چاہتا ہے کہ طالب اور مرید کی رگ رگ میں عشق الہی کی آگ کی چنگاریاں، بجلی اور کرنٹ دوڑ رہا ہو. تو اگر وہ عالم بھی نہیں ہے تو بھی انشاءاللہ تعالی بہت بڑا صاحب نسبت ہوگا، اور اگر عالم ہوگا تو اتنا بڑا صاحب نسبت ہوگا جس سے ایک عالم زندہ ہوگا، جس کو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نفس خدرا کش جہانی زندہ کن، کہ اپنے نفس کو مار دو، یعنی بری خواہشات کو مغلوب کر دو، تو ایک جہان تم سے زندہ ہوگا دیکھ لو آج مولانا رومی سے سارا عالم زندہ ہو رہا ہے یا نہیں. خواجہ را کشتست بورا بندہ کن، نفس نے تمہارے سردار یعنی تمہاری روح کو مارا ہوا ہے، تم سے گناہ کرا رہا ہے. نفس غلام ہے، روح مالک ہے. اگر روح نہ رہے تو نفس تو بتائیے نفس رہے گا؟ لیکن افسوس، نفس وہ نالائق غلام ہے جس نے اپنے مالک کو قتل کر رکھا ہے، یعنی مغلوب کر رکھا ہے. اس لیے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفس خدرا کش جہانے زندہ کن، پہلے نفس کو مارنے کا انعام سن لو، راز بعد میں بتاؤں گا. انعام یہ ہے کہ تم سے ایک جہان زندہ ہو جائے گا، ورنہ دیکھ لو کہ کیسے کیسے علماء و مصنفین گزر گئے، آج کوئی ان کا نام بھی نہیں جانتا. لیکن حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا نام جانتے ہو یا نہیں؟ کتنے بڑے عالم تھے، ان کی آہ و فغاں سے سارے عالم میں قیامت تک ان کا نام زندہ رہے گا. اب اس کا راز سن لو کہ یہ کیوں کہا کہ نفس کو مارو؟ اس لیے کہ تمہاری نفس تمہاری روح کا قاتل ہے، تمہاری روح سے گناہ کرا رہا ہے، روح بالکل بے کس ہو چکی ہے، جہاں چاہتا ہے سنیما وی سی آر اور بدنظری وغیرہ کرا دیتا ہے، لہذا اس ظالم سے قتل کا قصاص لو، اس کو غلام بناؤ۔ مولانا کہتے ہیں کہ اگر نفس کو مار لیا تو تم سے جہان کیسے زندہ ہوگا، یعنی تمہارے ذریعے بہت بڑے بڑے اولیاء اللہ کیسے پیدا ہوں گے، اس کی دلیل بھی قرآن پاک سے بیان کر رہے ہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کیا تم نے وہ آیت نہیں تلاوت کی، وفی القصاصی حیات یا اولی الالباب، ایک قاتل کو قتل کر دو تو کتنے لوگ زندگی پا جائیں گے۔ تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت سے استدلال کر رہے ہیں کہ اگر تم نفس سے اپنی روح کا قصاص لے لو، اس کو مار دو، مغلوب کر دو، تو تم کو حیات عطا ہوگی ہی، لیکن تمہاری حیات سے کتنے حیات یافتہ ہوں گے، یعنی تم ایسے اللہ والے بنو گے کہ تمہاری ذات سے کروڑوں اللہ والے بن جائیں گے، اور اگر نفس کی غلامی کرتے رہے تو خود بھی ذلیل رہو گے اور تم سے کسی کو نفع بھی نہ ہوگا، چاہے لاکھ علم ہو، کاتب ملفوظات شیخ ہو، چاہے جامع ملفوظات شیخ ہو، اور چاہے قائل ملفوظات شیخ ہو، لیکن چونکہ نفس زندہ ہے، گناہ نہیں چھوڑ رہا ہے، لہذا اس کا نفع نہ لازم رہے گا کہ خود بھی صاحب نسبت قویہ نہیں رہے گا، اور نہ ہی نسبت متعدیہ ہوگی، یعنی دوسروں کو اسے فیض نہیں ہوگا، اس لیے شیخ پر بہت ذمہ داری ہوتی ہے۔ ایک دن تو ایک کو مرنا ہے، اور مر کے گناہ چھوڑنا ہے یا نہیں، بتاؤ موت کے بعد کوئی گناہ کر سکتا ہے؟ تو جب مجبوراً ہوگے تو ابھی کیوں نہیں چھوڑتے ہو؟ اس مجبوری کے چھوڑنے پر تو کوئی انعام بھی نہیں ہے، با اختیار ہوتے ہوئے ابھی گناہ چھوڑ دو تو ولی اللہ ہو جاؤ۔ نفع کے لیے مناسبت شرط ہے، لہذا اس پہاڑ پر، یہ سلاؤس نام تھا اس پہاڑ کا جہاں حضرت تشریف لے گئے تھے، اور غالباً یہ اس وقت کا آخری سفر کا بیان ہے، یہ جہاں سیر کے لیے حضرت تشریف لے گئے تھے، سیر تو نام کی ہوتی تھی، دراصل تو واضح نصیحت۔ لہذا اس پہاڑ پر تین کام بیان کرتا ہوں کہ کسی اہل اللہ سے تعلق جوڑو، لیکن جس سے مناسبت ہو، اگر مناسبت نہ ہو تو تعلق جوڑنے کے بعد بھی بھاگ سکتا ہے، کیونکہ حکیم الامت نے فرمایا کہ مریدی کا توڑنا مرید کے اختیار میں ہے، پیر کے اختیار میں نہیں ہے۔ دیکھیں، مریدی کا توڑنا مرید کے اختیار میں ہے، پیر کے اختیار میں نہیں ہے، کیونکہ مرید اپنے ارادے کا فاعل ہے، اور ہر فاعل اپنے فعل کو ترک کر سکتا ہے۔ دیکھیے کیا نقطہ بیان کیا ہے، کہ اگر مریض کو مناسبت نہیں ہے، اور غلطی سے کہیں دیکھا دیکھی شہرت و جاہ اور حب جاہ سے لگ گیا، مگر اس کو فائدہ نہیں ہو رہا، کیونکہ اگر خون کا گروپ نہیں ملا تو خون چڑھانے سے بھی طاقت محسوس نہیں ہوگی، اور تعلق مع اللہ کی دولت میں اضافہ نہیں ہوگا، لہذا خاموشی سے بیعت توڑ دو اور دوسرا شیخ تلاش کرو۔ اس پہلے والے کو اطلاع بھی نہ کرو، بلکہ کبھی کبھی خط بھیج کر اس کی دعائیں لیتا رہے تاکہ اس کی دلازاری نہ ہو، اس لیے کوئی یہ نہ سوچے کہ میں کہاں پھنس گیا۔ حکیم الامت نے تحقیق بیان کر دی کہ مریدی کا قائم رکھنا نہ رکھنا خود مرید کے اختیار میں ہے، شیخ اگر کہہ دے جاؤ تم خانقاہ سے نکل جاؤ، آج سے میں تمہارا پیر نہیں ہوں اور نہ تم میرے مرید ہو، تو حکیم الامت فرماتے ہیں کہ اس سے اس کی مریدی ختم نہیں ہوگی، اگر اس نے پکا ارادہ کیا ہوا ہے کہ ہمیں ان کو نہیں چھوڑنا ہے، انہیں کا بن کر رہنا ہے۔ جب حکیم الامت نے خواجہ صاحب کو خانقاہ سے نکالا تو انہوں نے یہ شعر لکھ کر حکیم الامت کو بھیجا، ادھر وہ در نہ کھولیں گے ادھر میں در نہ چھوڑوں گا، حکومت اپنی اپنی ہے کہیں ان کی کہیں میری، ادھر وہ در نہ کھولیں گے ادھر میں در نہ چھوڑوں گا، حکومت اپنی اپنی ہے کہیں ان کی کہیں میری، یعنی بھگانے کی حکومت ان کی ہے اور نہ بھاگنے کی حکومت میرے اختیار میں ہے. لہذا جب یہ شعر لکھ کر بھیجا تو اسی وقت معافی ہو گئی، اور حضرت خواجہ صاحب کو شیخ نے جو پیار دیا ہے پوری روئے زمین پر، آپ حکیم الامت کے کسی خلیفہ سے پوچھ لیں کہ خواجہ صاحب کا کیا مقام تھا. خواجہ صاحب کو عقلی محبت کے ساتھ ساتھ طبعی محبت بھی تھی، اور ایک راز کی بات بتا دوں کہ اگر شیخ کے ساتھ عقلی محبت کے ساتھ ساتھ طبعی محبت بھی ہو جائے تو بے حد مفید ہے، ورنہ عقلی محبت سے گاڑی ذرا مشکل سے چلتی ہے. اس میں حضرت نے فرمایا کہ بہتر یہی ہے کہ اگر کسی شیخ سے مناسبت نہیں ہے تو اس سے دوسرے شیخ سے تعلق کر لے اور اس کو اطلاع نہ کرے، کیونکہ وہ بھی اللہ والا ہے، دل آزاری نہ ہو. لیکن اگر کچھ ایسے حالات ہو جائیں کہ اس کو اطلاع بھی، حضرت نے فرمایا تھا کہ اگر اس کو اطلاع ہو بھی گئی تب بھی کوئی حرج نہیں، تب بہت سے اس خوف سے تعلق نہیں کرتے کہ ہم مناسبت نہیں کہ ہمارا شیخ ابو ناراض ہو جائے گا. لیکن ایسی بات نہیں، خود حضرت والا نے فرمایا اگر اس کو اپنی طرف سے کوشش کر لے کہ اطلاع نہ ہو اس کو دلازاری سے بچانے کے لیے، لیکن اگر اطلاع ہو گئی تو کوئی نقصان نہیں، بالفرض اگر وہ ناراض بھی ہو گیا تب بھی کوئی نقصان نہیں، کیونکہ اصل چیز تو اللہ کی ذات ہے، وہ جہاں سے مل رہا ہے اسی سے تعلق کر کے چلیے. میں تو خود مولانا عبدالرحمٰن الحق صاحب سے بیٹھ تھا، میں پھر جب دیکھا کہ مناسبت حضرت والا ہی سے ہے، وہاں حضرت والا کی عظمت میرے دل میں بہت تھی، حضرت مولانا شاہ عبدالرحمٰن الحق صاحب کی میں اللہ والا سمجھتا تھا. چار سال تک میں نے انتظار کیا کہ کس سے بیٹھ ہو جاؤں، مگر کوئی بہت جگہ گیا تو پھر آخر میں یہ سوچا کہ کہیں دل نہیں لگا حضرت کے، حضرت تو سب سے زیادہ متبع سنت ہیں، اللہ والے ہیں، چلو ان سے بیعت ہو جاتا ہوں. ان سے آگے پھر یہاں میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت کو دیکھتے ہی سوال ہوا کہ جیسے کوئی میگنیٹ نے کھینچ لیا، اور اٹھنے کو حضرت کے پاس جینا چاہے پھر حضرت چپک گیا حضرت کے ساتھ. کہ روزانہ بلرناغا فجر کے بعد آ جاتا تھا حضرت خدمت، اور رات کے 11 بجے تک حضرت کی خدمت میں رہتا تھا. تو پھر میں حضرت والا سے بیعت بھی ہو گیا، میں حضرت والا منع فرما رہے تھے میرے شیخ سے بیعت ہو مجھے اچھا نہیں لگتا، تو میں نے عرض کیا کچھ دن تک تو میں نے خاموشی اختیار کی. پھر جب پھر ایک دفعہ اور عرض کیا، حضرت نے پھر ارشاد فرمایا کہ بس تمہیں میری مجھ سے لائی تعلق کافی ہے، تم شیخ مولانا حضرت سے ہی تعلق رکھو، بیعت کا اصلاح کا مجھ سے رکھو. تو میں نے کہا کہ حضرت دل ایک ہے، دو کو دیا نہیں جاتا. تو میں شیخ حضوری دامت رکھاتا ہوں کہ عظیم الشان عظمت کے باوجود میں اس بیعت کو فسخ کرتا ہوں، اب آپ مجھے بیعت کر لیجیے. بیعت فرمائے حضرت مولانا عبدالحق صاحب دامت برکاتہ نے مجھ سے فرمایا کہ اعظم گڑھ میں ایک مرتبہ حکیم الامت کے 5 خلفاء جمع ہو گئے تھے. عجیب واقعہ ہے کہ 5 خلفاء شبلی منزل میں مہمان ہوئے. اب ان خلیفاؤں کے نام بھی سن لیجئے: علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شاہ عبد الحق صاحب دامت الرکاتہم، ڈاکٹر عبد الحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ عزیز الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مگر گفتگو حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کر رہے تھے اور پانچوں حضرات مرید کی طرح حضرت خواجہ صاحب کا واس سن رہے تھے. یہ کیا بات ہے؟ کیا شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا علم معمولی تھا؟ کیا حضرت خواجہ صاحب عشق کی وجہ سے اپنے پیر بھائیوں میں لیکن حضرت خواجہ صاحب عشق کی وجہ سے اپنے پیر بھائیوں میں ایک نمایاں مقام رکھتے تھے، کیونکہ وہ عاشق شیخ تھے، اس لیے اللہ نے ان کو اونچا مقام دیا تھا. باقی چاہے کتنے ہی بڑے عالم ہوں، لیکن ہر شخص حضرت خواجہ صاحب ہی کا آواز سنتا تھا. کسی کو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ حضرت خواجہ صاحب کو اپنا ملفوظ سنائے یا منطق کی قاضی حمداللہ کی وغیرہ کی کوئی شکل اول وغیرہ سنا دیں. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ خواجہ صاحب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ بے عین ہی نقل کرتے تھے، الفاظ میں بھی ان سے تسامح نہیں ہوتا تھا، اس لیے لوگوں کو اس میں مزہ آتا تھا اور عاشق کی کچھ عظمت بھی ایسی ہو جاتی ہے جس کے بارے میں مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عشق جس کا امام ہوتا ہے اس کا اونچا مقام ہوتا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو تمام صحابہ کے مقابلے میں محبت کی وجہ سے زیادہ درجہ ملا ہے. یہ روایت مولانا قاری رحمۃ اللہ نے لکھی ہے. ما فضل ابو بکر الناس لا بکثرت عبادت. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو تمام صحابہ پر جو فضیلت حاصل ہوئی ہے وہ زیادہ عبادت سے نہیں ہوئی. ولا بکثرت فتویٰ ولا بکثرت روایت. نہ تو ان کی روایات زیادہ ہیں، نہ عبادات زیادہ ہیں، اور نہ زیادہ فتوے دیے. ولیکن بشین ما اقر فی صدرہ. لیکن ان کے سینے میں اور ان کے قلب میں اللہ تعالی کی محبت کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو مقام تھا، بس وہ چیز ان کو سب سے اوپر لے گئی کہ انہوں نے جان کو جان نہ سمجھا کہ غار سور میں سانپ کے بل پر اپنا انگوٹھا لگا دیا اور سانپ نے کاٹ بھی لیا. جب بھی کوئی بھی موقع آیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہر لحاظ سے سب سے پیش پیش رہتے تھے. جنگ احد میں عرض کیا کہ رسول اللہ، مجھ سے آپ کا خون نہیں دیکھا جاتا، میں خون نبوت بہنے کا تحمل نہیں کر سکتا، لہذا تلوار کھینچ لی اور کہا کہ آج ان کافروں کو ماروں گا یا شہید ہو جاؤں گا. میری زندگی کس کام کی ہے کہ میں اپنے نبی کا خون اپنی آنکھوں سے دیکھوں؟ تو جس وقت تلوار کھینچ کر آگے بڑھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکڑ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہ رہا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شم سیف. اے ابو بکر تلوار کو میان میں رکھ دے. لا تحجینا بنفسک. شہید ہو کر مجھے جدائی کا غم مت دے. اس سے پتا چلتا ہے کہ صدیق کا درجہ شہیدوں سے زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ کار نبوت انجام دیتا ہے. اس لیے قرآن پاک کا اسلوب بیان اور اسلوب نزول دیکھیے. من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. آہ، جنہوں نے جان دی وہ پیچھے رہ گئے زندہ شہید سے. لہذا زندہ شہید بنو، اور زندہ شہید وہ ہے جو اللہ اور رسول پر ہر وقت فدا رہے اور دین کے کام اور دین کی محنت پر اپنی جان و مال کو قربان کرتا رہے اور اپنے نفس کی خواہشات کا خون کرتا رہے اور ایک سانس بھی اللہ کو ناراض نہ کرے، تو انشاءاللہ تعالی یہ شہیدوں سے افضل ہوگا. اللہ تعالی نے صدیق کو شہید سے پہلے بیان کیا اور صدیقین جمع نازل کیا، یعنی قیامت تک ایسے صدیقین اولیاء اللہ پیدا ہو سکتے ہیں جو شہیدوں سے افضل ہوں گے، باوجود اس کے کہ وہ حیات ہوں گے لیکن رات دن دین کی تبلیغ اور نشر و اشاعت میں مصروف ہونے اور اللہ کے عشق میں آہو فغاں کرنے اور اخلاص کے اعلی مقام کی وجہ سے وہ شہیدوں سے افضل ہوں گے. انہی کی برکت سے اللہ کے عشاق پیدا ہوتے ہیں، ورنہ اگر خالی کتاب رہ جائے تو عشق کسی درجے میں عشق تو کسی درجے میں ہو سکتا ہے لیکن عشق کی رہنمائی نہیں ہو سکتی. عشق غلط جگہ پہنچ جائے گا، یعنی عشق حد سے زیادہ بڑھ جائے گا اور بدعتی ہو جائیں گے. حضرت والا نے فرمایا تھا کہ صدیقین نازل فرمایا، اس سے معلوم ہوا کہ صدیقین قیامت تک نازل پیدا ہوتے رہیں گے، لیکن حضرت صدیق اکبر جیسا صدیق اور کوئی نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صدیق ہیں، اس لیے ان جیسا صدیق کوئی نہیں ہوگا. لیکن صدیقین پیدا ہوتے رہیں گے اپنے اپنے درجے کے اعتبار سے. سنت و بدعت کی انوکھی تعریف، اس لیے آپ کو سنت کی ایک عاشقانہ تعریف سناتا ہوں کہ سنت کیا ہے اور بدعت کیا ہے. اور یہ تعریف بہت بڑے بزرگ مولانا شاہ محمد نور صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے. فرماتے ہیں، میں توحید سے سرشار ہوں، سنت ہے یہی. یہاں توحید سے مراد سنت کے مطابق اللہ کی وحدانیت کو ماننا ہے، یعنی جو اللہ کو ایک جانے اور اللہ تعالی کی فرما برداری میں ساری کائنات سے روکش ہو جائے تب اس کی توحید کامل ہوتی ہے. توحید اعتقادی تو کامل ہو سکتی ہے، توحید عمل بھی تو کامل ہونی چاہیے، یعنی اعتقاداً تو توحید کامل ہوتی ہے، عمل بھی تو اس کے مطابق کامل ہونا چاہیے. اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کی نہ سنے، یہاں تک کہ اپنے نفس کی بھی نہ سنے. جو اپنے نفس کی بات مانتا ہے وہ عملاً فاسق ہے، مشرکوں جیسا عمل کرتا ہے. جو اپنے نفس کی خواہشات کو خدا بناتا ہے تو وہ الہ باطل کا عابد بنا ہوا ہے یا نہیں. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے ایسے نالائقوں کو نہیں دیکھا جو اپنے نفس کی خواہش کو خدا بنائے ہوئے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی آیت نازل فرما رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں کہ آپ نے ایسے نالائقوں کو دیکھا جو اپنے نفس کی خواہش کو خدا بنائے ہوئے ہیں. کوئی حسین شکل سامنے آ جائے تو پاگل کی طرح سے اس کو دیکھ رہا ہے. دوستو، یہی کہتا ہوں کہ ایمان کا امتحان اسی وقت ہوتا ہے کہ جب سڑکوں پر لڑکیاں اور لڑکے چڈی پہن کر گزر رہے ہوں، پھر دیکھو کہ آپ کو اللہ سے کتنی محبت ہے. پھر اپنی نگرانی کرو کہ ہم کو اللہ کی کتنی محبت ہے، کہیں ہم نے نفس کی خواہش کو تو خدا نہیں بنایا ہوا ہے. اس آیت کو یاد کر لو، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنی نفس کو کی خواہش کو خدا بنائے ہوئے ہیں. جب ان کے سامنے حسن کا مال آ گیا، اس وقت نہ ان کو قرآن یاد آتا ہے، نہ حدیث، نہ شیخ، نہ اس کی رفاقتیں یاد، نہ توحید، نہ ملتزم، نہ روزہ پاک. اس ظالم کو کچھ یاد نہیں رہتا، تو اس نے اپنی خواہشات کو خدا بنایا یا نہیں. اس آیت کی روح سے وہ کہیں موحد، یعنی اللہ تعالیٰ کو واحد ماننے والا ہے. اس سے مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مقصد ہے، میں توحید سے سرشار ہوں، سنت ہے یہی، اور دل کسی غیر کو دے دیں تو یہی بدعت ہے. میں توحید سے سرشار ہوں، سنت ہے یہی، اور دل کسی غیر کو دے دیں تو یہی بدعت ہے. یہ کتنی پیاری تعریف ہے، یعنی اس کے اندر علم کی روح ہے. اس شعر کو سن کر ندوہ کے بڑے بڑے علماء بھی مست ہو گئے. جو کسی غیر کو دے دیں تو یہی بدعت ہے. جب سڑکوں پر موٹر میں بیٹھے ہوئے جا رہے ہیں اور رنگ برنگ کی ٹیڑیاں سامنے آئیں اور آپ نے ان کو دیکھ لیا، اللہ کے فرمان عالی شان غز بصر کو نظر انداز کر کے آپ نے ان پر نظر اندازی کی، جب آپ کسی حسین پر نظر انداز ہوئے تو اللہ کے حکم سے آپ نے نظر اندازی کی، امر الہی کو آپ نے نظر انداز کر دیا. جس وقت شاہ محمود نے کہا تھا کہ ایک قیمتی موتی ہے، کوئی اس کا توڑنے والا ہے؟ شاہ محمود نے حکم دیا کہ اس موتی کو توڑ دو. سب وزراء نے آپس میں مشورہ کیا کہ اتنا قیمتی موتی کسی ملک میں نہیں ہے، لہذا ہم اسے نہیں توڑیں گے، اور اگر ہم توڑیں گے تو بعد میں بادشاہ سزا دے گا کہ میں تو تم لوگوں کا امتحان لے رہا تھا، تم نے موتی کیوں توڑ دیا؟ لہذا شاہ محمود کے حکم شاہی کے باوجود سب وزیروں نے توڑنے سے انکار کر دیا کہ بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی موتی ہے. محمود کا ایک عاشق غلام تھا جس کا نام ایاز تھا. اس نے ایاز کو حکم دیا کہ ایاز اس موتی کو توڑ دو، تو اس نے فوراً پتھر اٹھایا اور موتی توڑ دیا. جب اس نے موتی توڑا تو 65 وزیروں نے شور مچا دیا، نیچے گستاخ است و اللہ کافر است، یہ ایاز گستاخ کافر ہے کہ اتنا قیمتی موتی توڑ دیا. اس وقت شاہ نے کہا کہ ایاز تم کو یہ لوگ کافر اور گستاخ بتا رہے ہیں، ان کو جواب دو کہ تم نے اس موتی کو کیوں توڑا؟ تو ایاز نے جواب دیا، گفت ایاز اے مہتران نامور. ایاز نے کہا اے محترم وزیرو، میں نے موتی کیوں توڑا اور تم نے کیوں نہیں توڑا؟ تو میں آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں، تب میرے عمل کا راز ظاہر ہوگا. یہ بتائیے کہ امر شہ بہتر بقیمت یا گوہر؟ شاہ کا حکم زیادہ قیمتی ہے یا موتی؟ آہ سوچ لو اس کو، جو موتی سڑکوں پر پھر رہے ہیں وہ زیادہ قیمتی ہیں یا اللہ کا حکم؟ واللہ کہتا ہوں کہ کسی اللہ والے کی غلامی کرو، تب پتہ چلے گا کہ دین کیا چیز ہے، ورنہ تفسیریں پڑھانے والے عورتوں کو پڑھا رہے ہیں. آپ بتائیے اگر یہی ظالم کسی اللہ والے کی جوتیاں اٹھاتے تو کبھی عورتوں کو نہ پڑھاتے، انکار کر دیتے کہ ہم پیٹ پر پتھر باندھ لیں گے، لیکن ہم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم جوان لڑکیوں کو دیکھتے ہوئے غز بصر کی تفسیر پڑھائیں. مگر کوئی اس وقت تک پیٹ پر پتھر نہیں باندھ سکتا جب تک کہ اس کے دل میں نسبت کا موتی نہ ہو، یعنی صاحب نسبت نہ ہو. جب اللہ کی نسبت عطا ہوگی تب چھوٹی دولت سے انحراف کرے گا، منہ موڑے گا. نسبت ماں اللہ کی دولت بہت بڑی دولت ہے. جب بڑی دولت ہوتی ہے تو چھوٹی دولت سے انحراف کر سکتا ہے، بڑی نعمت کو دیکھ کر چھوٹی نعمت کو چھوڑ سکتا ہے. اللہ کو دیکھ کر آخرت کی نعمت کے سامنے دنیا چھوڑ سکتا ہے. بتائیے ایاز کے واقعے سے سبق لینا چاہیے یا نہیں؟ اس نے کتنا پیارا سوال کیا. جب ان لوگوں نے کہا کہ شاہ کا موتی نایاب تھا اور خزانے میں اس کا بدل نہیں تھا، تم نے اسے کیوں توڑا؟ تو ایاز نے جو جواب دیا وہ ہم سب کے لیے سبق ہے یا نہیں؟ اس کے جواب میں تصوف کی روح ہے، لہذا اس سبق کو یاد کر لو. گفت ایاز اے مہترانِ نامور، امر شہ بہتر بقیمت یا گوہر؟ اے معزز وزیرو، شاہی حکم زیادہ قیمتی ہے یا یہ حسین اور قیمتی موتی؟ یہ حسین زیادہ قیمتی ہیں یا اللہ کا حکم؟ اے اللہ کا حکم، جب کسی حسینہ یا حسین پر نظر ڈالو تو تو چپل اپنے ساتھ رکھو اور کھوپڑی پر چپل مارو کہ کس بے دردی سے دیکھتے ہو. یہ اللہ کے ساتھ غداری ہے کہ نہیں؟ اگر گناہ نہیں چھوڑتے تو حق تعالیٰ کی نعمتیں کیوں کھاتے ہو؟ سب نعمتوں کو چھوڑ دو. اگر ہم گناہ نہیں چھوڑ رہے ہیں تو ہمارا یہ کھانا شریفانہ کھانا نہیں ہے، بے حیائی کا کھانا ہے. وجعلنا مسلمین کی انوکھی شرح، کیونکہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے وجعلنا من المسلمین کی شرح لکھی ہے کہ یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں کھانا کھلایا ہے، پانی پلایا ہے، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم شریفانہ کھا رہے ہیں، کیونکہ آپ نے ہم کو مطیع و فرما بردار بنایا. وجعلنا من المسلمین، اے من الموحدین والمنقادین فی جمیع امر الدین، آپ نے ہمیں تمام امور شریعت کا پابند بنایا ہے، اب ہم مطیعانہ شریفانہ فرما برداری اور شرافت کے ساتھ کھا رہے ہیں، ورنہ غیر شریفانہ کھانا ہوتا. مجھ کو ایاز کے واقعے سے اتنا سبق ملتا ہے، جب میں سوچتا ہوں کہ آہ ایاز نے کیا جواب دیا کہ اے محترم نامور، اے معزز وزیرو، تم مجھ کو کافر بنا رہے ہو کہ میں نے موتی توڑ دیا، بتاؤ بادشاہ نے کیوں حکم دیا تھا کہ اس کو توڑو؟ امر شہ بہتر بقیمت یا گوہر، شاہی حکم زیادہ قیمتی تھا یا یہ موتی؟ تو جس وقت آپ سڑکوں پر ہوں اس آیت کا مراقبہ کریں اور اس شعر کو سامنے رکھیں کہ اللہ نے ہم کو غز بسر کا، یعنی نگاہوں کو بچانے کا، نیچی رکھنے کا حکم دیا ہے، اب یہ حکم زیادہ قیمتی ہے یا یہ مرنے والی لاشیں جو غز بسر کے حکم کو توڑ کر ان حسین موتیوں کو دیکھتے ہیں؟ تو اگر ان پر ابھی لقوہ گر جائے یا فالج گر جائے اور ان کا چہرہ خوفناک جغرافیہ والا بن جائے تو پھر اپنی طبیعت سے بھاگتے ہیں، حکم الہی سے نہیں بھاگتے. کیا حال ہے ہمارے ایمان کا؟ اللہ ہمارے ایمان پر رحم کر دے اور اپنی رحمت سے ہم سب کو معاف کر دے، کوئی مستثنا نہیں، ہم سب اس میں شامل ہیں. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کو دعا دو کہ اللہ اس شخص کی قبر کو نور سے بھر دے کہ جس نے ایسے پیارے انداز سے امت کو غز بسر اور باطل خداؤں سے صرف نظر کرنا سکھایا. اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہم ان حسینوں پر نظر انداز نہ ہو اور اللہ کے حکم پر کو نظر انداز نہ کریں، پھر دیکھو ایسا چین اور ایسا سکون ملے گا کہ میں ایک لاکھ قسمیں کھاتا ہوں کہ جس دن ان حسینوں سے نظر بچانے پر آپ کو کنٹرول حاصل ہو جائے گا، قلب کو اتنا سکون ملے گا، اتنی بہار ملے گی کہ گھاس کا ایک ایک تنکا اور پہاڑ کا ایک ایک ذرہ اور سبزہ اور چاند اور سورج اور آسمان اور زمین اور سمندر کا ہر قطرہ آپ کو توحید کا جام و مینا معلوم ہوگا. ان حسینوں کے گال بال، ان کے مال اور ان کی پنڈی اور ان کی ران، یہ سب ہمارے لیے حجابات ہیں، اور اتنے بڑے حجابات ہیں کہ انسان ان مردہ لاشوں میں پھنس کر اپنے اللہ سے دور ہو جاتا ہے. سوچو اس بات کو کہ یہ کتنا بڑا نقصان ہے، جس لیلہ کی وجہ سے انسان خالق لیلہ سے محروم ہو جائے، ایسی لیلہ کو لات مارو اور عاشق مولا بنو، یہ حسین آپ کے کچھ کام نہ آئیں گے، مولا ہی کام آئے گا. میں ان لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں جو کہتے ہیں کہ صاحب نظر بچانے میں بڑی مشقت ہے اور اس سے بچنا بہت مشکل ہے، تو میں کہتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو سلامت رکھے، لیکن اگر اللہ کسی کے کوئی مرض پیدا کر دے، نظر بازوں پر خدا فالج گرا دے، یا گردے میں درد پیدا کر دے، یا گردے بیکار ہو جائیں، تو بتائیے چارپائی پر پڑے ہگ رہے ہیں، اس وقت میری تقریر کی قدر ہوگی؟ مشکنڈے لوگ سمجھتے ہیں کہ ارے ابھی تو ہم میں طاقت ہے، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو، ہم بھی مانگیں اور سب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلاۃ اس کی بلند پہاڑی پر، جس وقت حضرت والا یہ بیان فرما رہے تھے، بہت حسین منظر تھا، پورے آسمان پر ابر چھایا ہوا تھا اور ہلکی ہلکی پھوار پڑ رہی تھی اور پہاڑی سلسلہ بہت خوبصورت معلوم ہو رہا تھا۔ اس وقت 2 بج رہے تھے۔ حضرت والا نے فرمایا کہ اب واپس چلنا چاہیے، کل سفر بھی کرنا ہے۔ اگلے دن یہاں کراچی واپسی تھی، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، حضرت والا کی تعلیمات پر عمل کرنے کی، ان کو نشر کرنے کے لیے اللہ ہماری زندگیوں کو وقف فرما دے۔ اور حضرت والا نے جو کچھ جیسا چاہتے تھے ویسا ہمیں بنا دے اور ویسے کام لے لے۔ ایک حضرت والا کی ایک آہ بھی یا اللہ قیامت تک قائم رہے، ایک آہ بھی آئے گا نہ جائے، ایک ایک ملفوظ، ایک ایک واز سب اللہ تعالی اپنے فضل سے شائع کرا کے قیامت تک باقی رکھے اور صدقہ جاریہ بنائے کرے اور ہم سب کو اللہ والا بنا دے۔ حضرت والا ہمیں جس مقام پہ دیکھنا چاہتے تھے، اللہ تعالی اپنی بہدی ازدا مراد متقین، اللہ تعالی اپنی متقی بندوں کی مراد کو پورا کرتا ہے۔ کہ اللہ اس کے صفحے میں حضرت والا کی اس مراد کو پورا فرما دیجئے اور ہمارا کام بنا دیجئے اپنے فضل سے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساری رات جاگو، بس جتنا تحمل ہے اتنی عبادت کر لیں، کچھ تلاوت کر لیں، کچھ نوافل پڑھنے، کچھ دعا مانگ لیں، اشارے ثواب کر دیں۔ اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں زندگی کے، موت کے، رزق کے، اس کو کتنا ملنا، کہاں، سارے فیصلے اسی رات میں ہو جاتے ہیں۔ اس لیے خصوصاً دعا جو ہے، بہت دعا اس رات میں خوب کرنی چاہیے، ضرورت آسان بھی ہے۔